کیفیت تاثیر صحبت شیخ کامل، یہ میرے مرشد کی کتاب ہے. میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہ العالیہ، معارف مسائل. پہلے حصے میں حضرت والا نے معرومی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین کی جو حکایت ہے ان کو نقل کیا ہے، اور دوسرے حصے کے اندر جو معرومی کی نظمیں ہیں مثنوی کی، اس کی شرح حضرت والا نے تحریر فرمائی. مضمون ہے کیفیت تاثیر صحبت شیخ کامل، یعنی کسی شیخ کامل اللہ والے کی جو صحبت کا اثر ہے اس کی کیفیت کا ذکر ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صالحہ بایت کے تا از آفتاب، شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہا ہو. یہ دین کا بہت اہم چیز ہے سلمان بھائی تھوڑا سا ادھر، کہ انسان ہمیشہ جو پہچانا جاتا ہے وہ اپنے استاد سے اور مربی سے. دین سیکھنے کے اندر اس چیز کا بڑا اعتبار ہے کہ جس سے دین سیکھا جا رہا ہے اس نے کس سے دین سیکھا ہے، اس چیز کا بڑا اعتبار ہے. لہذا شیخ کامل کی پہلی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی شیخ کامل کے ساتھ رہا ہو، یہ اس کی اہم سند ہے. جیسے انسان انجینئر ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ نے کس یونیورسٹی سے، کس میڈیکل کالج سے آپ نے اپنی ڈگری لی ہے، کس کالج سے آپ نے پڑھا ہے، کس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے پڑھا ہے. لہذا جو شیخ کامل کی سب سے پہلی پہچان یہی ہے کہ وہ کسی شیخ کامل کے ساتھ رہا ہو اور خود بھی متبع شریعت و سنت ہو، اسی طرح اپنے دوستوں کے لیے بھی اس چیز کا اہتمام کرتا ہو کہ وہ اتباع شریعت اور اتباع سنت پر آئے، اور خود بھی گناہ سے بچنے کی ہمت اور کوشش کرتا ہو، اپنے دوستوں کو بھی اسی چیز کی تاکید کرتا ہو، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے والے ان میں سے اکثر کی حالت شریعت و سنت کے مطابق ہو. حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر 10 میں سے 5-6 کی بھی حالت شریعت و سنت کے مطابق ہے تو یہ شیخ کامل ہے. اگر 3-4 4-5 گندے انڈے نکل بھی آئیں تو بہرحال یہ شیخ کامل ہے. اور اس زمانے کے علماء جو ہے انصاف پسند علماء، حکیم الامت نے اس کو لکھا انصاف پسند علماء، ایسے لکھا شکایت لگائی کہ انصاف کی تنقید برائے تنقید نہ ہو بلکہ انصاف پسند علماء اس زمانے کے اور فہیم اور سمجھدار لوگ اس کو اچھا سمجھتے. حضرت نے فرمایا جب ایک دفعہ یہ بات فرما رہے تھے، فرمایا اور جس کے پاس سارے کنڈڑے قصائی جمع ہو جائیں تو بس سمجھ لو یہ کیسا ہے، کہ کوئی سمجھدار آدمی، کوئی عالم، کوئی سمجھدار آدمی وہ جس کے پاس نہ جاتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرناک آدمی، اور اس کی صحبت کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اس کی صحبت سے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی، نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا ہو، آخرت کی طرف توجہ پیدا ہو، اور ترک معصیت یعنی گناہوں کو، ایسے بیٹھو تھوڑا سا دھکا لگاؤ 5-6 آدمی وہاں گر جائیں گے. اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہو اور گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ شیخ کامل کی علامت میں سے ہے کہ شریعت و سنت کا ذوق پیدا ہو، اللہ تعالی کی محبت معلوم ہو، دنیا کی محبت میں کمی، آخرت کی طرف توجہ ہو اور گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ شیخ کامل کی علامات میں سے ہے. بیٹا سامنے بیٹھو نا تھوڑا سا، ہو جا. تو اب اس شیخ کامل کی صحبت کی پھر تاثیر کیا ہے؟ اب یہ شیخ کامل کی چیدہ چیدہ یہ باتیں اور علامات پیش کر دی. اب اس شیخ کامل کی صحبت سے ملتا کیا ہے، ملتا کیا ہے اور کیسے ملتا ہے اور کتنے زمانے میں ملتا ہے، وہ یہ سب باتیں اس میں آ جائیں گی. کیا ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے اور کتنے زمانے میں ملتا ہے، یہ سب چیزیں معرومی فرماتے ہیں کہ سالہا باید کے تا از آفتاب لال یابد رنگ رخشانی اتاب. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شان آفتاب کی شعاؤں کو جن محدود ذرات جبل پر لال سازی کا امر تفویض فرماتے ہیں تو یہ کام علی الفور نہیں ہوتا، بلکہ کئی سال تک یہ سلسلہ فیضان شعائے آفتاب کا قائم رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے قیمت پتھر لال بن کر درخشاں ہو جاتا ہے. اب اس اردو کی تو شرح کی ضرورت، اس اردو کو بھی سمجھانا، اس لیے اس چیز کا اہتمام ہو کہ واقعی اردو کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے اندر یہ بھی ہے کہ دیکھیے ملیشین زبان اور انڈونیشین زبان کا انگریزوں نے یہ حال کیا کہ وہ رومن میں لکھی جاتی ہے، یعنی انگریزی میں لکھی جاتی ہے. اسی طریقے سے ترکی زبان جس کا اپنا رسم الخط موجود ہے، یعنی لکھنے کا طریقہ، تحریر کا طریقہ اور تحریر کا خط، لیکن وہ بھی اب انگریزی میں لکھی جاتی ہے، اور اب یہی حشر اردو کے ساتھ ہو رہا ہے، نظر آ رہا تھا. یعنی کتنی عجیب بات یہ ہے کہ اردو کو اب انگریزی میں لکھتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا انگریزی کو اردو میں لکھیں کہ اس انہی کا خط بدل دیں، آخر کچھ تو غالب ہونا چاہیے. اس لیے میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو لوگ یا تو انگریزی لکھنی ہے تو پھر انگریزی لکھے، انگلش میں لکھ کہ بھائی انگلش میں ہی لکھے، ورنہ اردو کے موبائل آتے تو اردو کے رسم الخط کی طرف. عالم یہ ہے کہ ہماری اب نسل اردو نہیں لکھ سکتی، الا ماشاء اللہ نئی نسل کی بات ہے، اب اردو نہیں لکھ سکتی، یہ عالم ہو گیا. اور انگریزی میں ایسی مہارت ہے کہ انگریزی میں اردو لکھتی ہے. اور آپ دیکھیے یعنی کتنے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، تو وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اپنے جو سائن بورڈ بناتی ہیں وہ اردو میں، لیکن لکھتی انگریزی میں. کتنی عجیب بات ہے. یعنی کہ میسج اور پیغام ہے نا، یہ پیغام ہے کہ ہم تمہاری زبان مٹا رہے ہیں، ہم تمہاری رسم الخط کو مٹا رہے ہیں، اور وہ غالب آ رہا ہے. بہرحال اردو کا، دین کا بہت بڑا ذخیرہ اردو کے اندر ہے. اس زمانے میں اگر کوئی آدمی صرف اردو اگر جانتا ہو اور اردو کے اندر وہ دین سیکھ لے، یقین جانے کافی ہے اس کو. ایسی ایسی تحقیقات ہے کہ وہ عربی زبان میں نہیں ہے، ایسی ایسی تحقیقات اردو زبان کے اندر الحمدللہ موجود ہے. لہذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دین کے سکھانے کا بہت اہم ذریعہ ہے. اور یقین جانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، عرب علماء بھی ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے علماء کا جو اکرام کرتے ہیں وہ خود شاہد ہے اس میں. ان کی تقویٰ، ان کی تحقیقات اور ان کا علم کی گہرائی اور گہرائی، اس پر یعنی گہرائی اور گہرائی، یعنی ایک تو یہ کہ اس کا یعنی ضابطے قید کر لینا، دائیں بائیں، یہ گہرائی ہوگی. گہرائی ہے کہ اس کی عمق ڈیپتھ میں، اس کی وجہ سے یہ حضرات بھی، اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہمارے اکابرین میں جو چیز ہے وہ ہے تقویٰ کی، اس کی وجہ سے وہ زیادہ. اور کیونکہ حقیقت یہ کہ جب تقویٰ کی دولت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو علم کے دروازے کھلتے ہیں وہ چیز ہی کچھ اور. اس لیے اردو کا بہرحال ہونا چاہیے، اور اپنے بزرگوں کی کتابوں سے استفادہ بھی اردو سیکھنے ہی کی صورت میں کر سکتا ہے. بہرحال میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ شانو آفتاب کی شعاؤں کو جن محدود ذرات سے جبل پر لال سازی کا امر تفویض فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سورج کی شعاؤں کو تو جن پہاڑوں کے جس حصے پر کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو لال بنانا ہے، یعنی موتی بنانا ہے، تو یہ کام علی الفور نہیں ہوتا، یعنی یہ کام فوراً نہیں ہوتا، جلد نہیں ہوتا، بلکہ کئی برس تک یہ سلسلہ فیضان شعائے آفتاب کا قائم رکھا جاتا ہے. یہ سلسلہ جو ہے آفتاب کی شعائیں فوراً نہیں، بلکہ ایک زمانے تک اور ایک مدت تک یہ آفتاب کی شعائیں اور سورج کی شعائیں اس پر پڑتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بے قیمت پتھر لال بن کر درخشاں ہو جاتا ہے. یہاں تک نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پتھر جس کی کوئی قیمت نہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو وہ کوئی پتھر جو جس گدا گاڑی 200 روپے کے حساب سے جا رہی ہے, اب وہ لال بن گیا, اب وہ کروڑوں روپے اس کی قیمت بن گئی. دادا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالی سورج کی شعاؤں سے پہاڑ, سورج کی شعاؤں سے وہ بھی لال بنتا ہے. فرمایا کہ سورج کی شعائیں پورے پہاڑ پر پڑتی ہیں لیکن پورا پہاڑ لال اور موتی نہیں بنتا, بلکہ پہاڑ کے جس حصے پر اللہ تعالی کی مشیت اور اللہ تعالی کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو موتی بنانا ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سورج اور کام اس کا سبب ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے وہ کام بناتا ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, قدرت رکھتے ہیں کہ بغیر اسباب کے کام ممکن ہے, لیکن عادت اللہ ایسی نہیں ہے. قدرت موجود ہے, قدرت موجود ہوتے ہوئے چونکہ دنیا دار الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اسباب ہی کے ذریعے سے, یعنی چیزوں کو استعمال فرما کر انہی کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ جو اپنا فیصلہ, اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ جس چیز کا فرماتے ہیں اس چیز کا ظہور فرما دیتے ہیں, لیکن اسباب کے ذریعے سے. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ جب پہاڑ کے جس حصے پر یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو موتی اور لال بنانا ہے, پھر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, حالانکہ سورج کی شعائیں پورے پہاڑ پر پڑتی ہیں, جیسے سورج کی شعائیں پوری زمین پر پڑتی ہے لیکن ہر زمین میں غلہ نہیں اگتا. تجربہ یہ ہے کہ جس زمین پر کسان محنت کرتا ہے, زمین کے جس ٹکڑے پر کسان محنت کرتا ہے اس ٹکڑے پر غلہ اگتا ہے, اور جہاں محنت نہیں کرتا وہ غلہ نہیں اگتا. یہاں تک کہ ایک تو یہ اس میں حد ہو گئی, اور پھر اس کے بعد پھر ہر محنت پر نتیجہ بھی نہیں نکلتا. دادا یہ اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. دادا جس ٹکڑے پر محنت ہوتی ہے اس میں غلہ اگتا ہے, پھر اس ٹکڑے پہ بھی جس پہ کسان محنت کر رہا ہے ضروری نہیں اس پر بھی ہو جائے. یہ اللہ تعالی کی قدرت کا ہے اور اللہ تعالی کی طاقت کا یہ انتظام اور اہتمام ہے کہ وہ دکھا دیتے ہیں. لہذا اسی طرح سے پہاڑ کا وہ حصہ جس پر اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو لال اور موتی بنانا ہے, وہاں پر آفتاب کی شعائیں پڑتی رہتی ہیں, اور پھر یہ کام فوراً نہیں ہوتا, ایک زمانہ لگتا ہے. جیسے بلوغت ہے, بلوغت ہے اللہ تعالیٰ کی کے لیے کیا قدرت ہے. میرے مرشد نے ایک دفعہ تقریر فرمائی, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بچہ پیدا ہو بالغ, پیدا ہو بالغ پیدا ہو, ماں کے پیٹ سے نکلا بالغ ہے, جیسے ہی نکلا فوراً نرس کو آنکھ ماری, دونوں گئے اور شادی کر کے آ گئے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن وہی بات آ گئی, دنیا دار الاسباب, اور قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا فوراً اس کے ساتھ رب نازل کر دیا, الحمدللہ رب العالمین, پہلے ہی بتا دیا. دادا اللہ تعالیٰ کا پتا ہی آیا کہ اس عالم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ ربوبیت کا ہے, تربیت, اور تربیت کہتے ہیں کہ ناقص کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانا, اسٹیج بائی اسٹیج, درجہ بدرجہ, تدریجت, آہستہ آہستہ اس کو کمال تک پہنچانا, یہ تربیت کے علاوہ اللہ تعالی کیا مشکل ہے کہ دنیا کے سارے کام فوراً ہو جائے, بچہ نکلا بالغ, یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ماں باپ نے ملاقات کی, ابھی ملاقات کر کے فارغ بھی نہیں ہوتے کہ بچہ باہر آ گیا, یہ بھی کیا مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن پورا ایک نظام رکھا کہ پورا, کہ قرآن پاک نے جس کو ثم خلقنا نطفہ علقہ فخلقنا علقہ, پورا نظام ہے نا, کہ ایسا نہیں کہ پہلے نطفہ ٹھہرا پھر اس کے بعد لوتھڑا بنا پھر انسان, کتنے درجے کرتے کرتے پھر انسان کے اعضاء ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتے ہیں, سب سے آخر میں اس کے پھیپھڑے بنتے ہیں, انسان کے جسم سب سے آخر میں اس کے پھیپھڑے بنتے ہیں. اور ایک مرتبہ محمد صاحب دعوان برکاتم کے پاس میں حاضر تھا, تو حضرت طلباء کو کچھ نصیحت فرما رہے تھے, فرما رہے تھے کہ بعض طلباء یہ کہتے ہیں نا کہ جی ابھی تو پڑھ لو باہر نکلیں گے پھر عمل کریں گے, کہ جی شیخ کے پاس ہے ابھی تو ذرا سیکھ لیں اب جائیں گے تو عمل کر لیں گے, ابھی تو ذرا یاروں سے گپ شپ لگا لیں کچھ ہنسنا بولنا کر لیں, کوئی ذرا میل ملاقاتیں کر لیں، اتنے دن بعد ملاقات ہوتی ہے، اور ذرا گپ شپ کر لیں. فرمایا کہ محمد صاحب دعوت برکاتم نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. حضرت نے عجیب مثال سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ بچے کے جو اعضاء ماں کے پیٹ میں بن جاتے ہیں بس وہی ہوتے ہیں. اگر کسی عضو میں کمی ہو تو دنیا میں آ کر وہ عضو نہیں بنتا. کیسے عجیب مثال سلمان بھائی، کہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کے عضو اور اعضاء جو بن جاتے ہیں بس وہی بنتے ہیں، دنیا میں آ کر نہیں بنتے. اگر کوئی نقص رہ جائے، اگر کوئی نقص رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے، تو دنیا میں وہ کمی پوری نہیں ہوتی ہے کہ جی ہم اس کو کوئی ٹریننگ کچھ دیں، ایسی چیز میں رکھیں یا فلاں چیز میں رکھیں، اتنے ٹیمپریچر پر رکھیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ جو وہاں بن گیا وہ بن گیا. فرمایا کہ اسی طرح یاد رکھنا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اور مدرسے میں رہ کر جس نے محنت کر لی، جو یہاں بن گیا وہ بن گیا، اور جو یہاں نہیں بن سکا وہ باہر جا کے نہیں بن سکے گا. کتنے عجیب مثال سے سمجھایا، سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کے علوم ہے نا، کمال ہے. ایسی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ بچے کے جو اعضا یہاں بن گئے وہ بن گئے. دیکھو تھوڑی سی آگے جگہ خالی کر دو، آپ آگے ہو جائیں، آپ آگے ہو جائیں، ہٹو میاں ادھر ہو، شاباش، بس آئیے مولانا یہاں آ گئی. کہاں ہیں ہمارے انصاری صاحب؟ یہاں سے تو میں سنا رہا تھا کہ ہمارے مولانا مدر صاحب دعوت برکاتم نے فرمایا کہ طلباء کو نصیحت فرما رہے تھے، میں موجود تھا اس وقت، تو فرمایا آپ تھوڑا نیچے اتر بیٹھ گئے، پیچھے والوں کو بھی ذرا سہولت ہو جائے گی، سلیقے سے بیٹھو نا آرام سے، کیونکہ جانے نہ دیں گے اب تجھے تاب سہرا، نکالیں گے شبائے جدائی کی قطار. تو ماں مدر صاحب دعوت برکاتم فرما رہے تھے کہ اب طلباء کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بیٹا سامنے بیٹھو نا، ایسے سامنے بیٹھو، چھپو نہیں. یہ طلباء کے ذہن میں ہوتا ہے جی ابھی تو مدرسہ ہے، ذرا پڑھ لیں اور ابھی فلاں کام میں ذرا ہنس بول لیں، یہ مزے کہاں ملیں گے، باہر نکلیں گے سب کچھ کر لیں گے. تو ماں مدر صاحب دعوت برکاتم سمجھا رہے تھے کہ فرمایا کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں بچے کے جو اعضاء بن جاتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کے اعضاء بن نہیں سکتے. در جو بن گیا بچہ، جو انسان کامل ماں ہو گیا وہ ہو گیا، باہر نکلنے کے بعد وہ بن نہیں سکتا. اگر کسی عضو میں کمی رہ گئی، اگر چاہیں کہ ڈاکٹر سارے محنت کر لیں سارے دنیا کے، لیکن وہ بنا نہیں سکتے، کیونکہ جو ماں کے پیٹ میں جو بن گیا وہ بن گیا. لذا فرمایا اسی طرح یاد رکھنا کہ مدرسے میں جب تم پڑھ رہے ہو، اللہ والوں کی صحبت بیٹھو، فرمایا شیخ کے سامنے محنت کر لو. تجربے کی بات یہ ہے کہ انسان جو معمولات، جو اشغال، جن سنتوں پر عمل شیخ کی موجودگی میں شروع کر دیتا ہے، اس پر ساری زندگی قائم رہتا ہے. اور جن چیزوں میں، جن معمولات میں، جن سنتوں میں اور جس گناہ سے بچنے میں شیخ کی موجودگی میں ہمت نہیں کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نقص اس کے اندر ساری زندگی رہتا ہے. یہ تجربے کی بات، صحبت شیخ سے بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا پھر. اور اگر وہ چاہے کہ میں شیخ کی غیر موجودگی میں ان اعمال کو شروع کر دوں، تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہ اس چیز پر استقامت اس کو نہیں ملی. کر تو لے گا، محنت بہت ہوگی، کیونکہ اللہ والوں کی موجودگی سے اور ان کی صحبت میں جو برکت ہوتی ہے وہ برکت اسے نہیں ملے گی. اور تجربے کی بات یہ ہے کہ جو چیز شیخ کی موجودگی میں شروع کر دی، جو کام شروع کر دیا، وہ کام پھر ساری زندگی رہتا ہے. یہ ایک عجیب بات ہے نا، کر لیں گے صاحب، ابھی تو ہے زمانہ، چلو یار تھوڑی سستی، انسان بہت سارے کام سستی اور یا کئی چیزیں کرتا ہے، تو اس کی جیسے اس کے اندر نقص اور کمی رہتی ہے. لہذا جو مرید، جو سالک صحبت شیخ کے اندر فائدہ نہیں اٹھاتا اور عمل کرنے میں سستی کرتا ہے یا کسی معمولات پر کم جمتا نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کمی اس کے اندر ساری زندگی رہتی ہے. اور جس کام کو شیخ کی موجودگی میں شروع کر دے، اس کے اندر ایسی برکت رہتی ہے کہ وہ ساری زندگی اس پر قائم اور دائم رہتا ہے. اگر بعد میں شروع کر بھی دے،
تو محنت بہت لگتی ہے اور شیخ کی برکت سے وہ کام فٹافٹ ہو جاتا ہے اور یہ اللہ والوں کی برکت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے چونکہ شروع میں فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ رب ہے، تربیت کا نظام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے عرض کیا کہ مشکل نہیں تھا کہ ایک کامل انسان، بالغ انسان ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا، یہ کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن عادت اللہ یہ نہیں، تربیت کا نظام ہے. اسی طریقے سے جب لال بنتا ہے پہاڑوں میں تو وہ لال بھی فوراً نہیں بنتا، معروف یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ لال فوراً نہیں بنتا، بلکہ برسا برس، برس ہا برس، سال ہا سال، ایک مدت تک وہ پہاڑ کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی رہتی ہیں، اور جس حصے پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہوتا ہے اسی حصے میں لال اور موتی بنتا ہے. یہ کام فوراً نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کام فوراً ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. لیکن چونکہ عرض کیا کہ رب فرما دیا، عالم کے لیے رب فرما دیا، رب العالمین شروع میں ہی فرما دیا کہ ہم عالم کے رب ہیں، تمام عالموں کے، یعنی تربیت کے ساتھ ہی نظام چلے گا. لہذا اب فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے مرشد کے اسی طرح طالب اور سالک کو اپنے شیخ کے فیضان میں تعدیل مناسب نہیں. یعنی سالک جو سلوک طے کرنے والا، سلوک یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ، اس کو لیے جلدی مناسب نہیں کہ فوراً کر دو بس، کہ ٹھیکے داری نظام تھوڑی کہ فٹافٹ آدمی زیادہ لگا دو، نہیں، یہ تعجیل مناسب نہیں کہ فوراً کر دو. کیونکہ فرمایا کہ کسی شیخ کی صحبت میں ہمارے کیوں فائدہ نہیں ہوا، فرمایا کہ اس کی یہ ہے کہ یہ اجرت اولاً مایوسی پھر حرمان کا سبب بن جاتی ہے، کہ پہلے تو سالک کو مایوسی ہوتی ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے، اور یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور فرمایا کہ بتدریج تربیت، پختگی اور استقامت اور رسوخ پیدا کرتی ہے جو اس راہ میں مقصود ہے، اور جو چیز تدریجن چلتی ہے آہستہ آہستہ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے استقامت ملتی ہے، اس سے اس عمل کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے اور رسوخ پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کے اندر مقصود ہے. یعنی کسی عمل کو جلد بازی میں کرنا یا تھوڑے دن کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ وہ عمل، اس عمل کے اندر پختگی پیدا ہو اور رسوخ پیدا ہو جائے. لہذا دیکھیں نا، بلڈنگ بنانا، 10 منزلہ بلڈنگ بنانا ایک مہینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک شٹرنگ لگا دی، 10 منزلہ اوپر سے مال ڈال دے گئے، پورا مال نیچے تک پہنچ گیا، بلڈنگ تیار ہو گئی، لیکن وہ بلڈنگ رہنے کے قابل نہیں ہوگی، تیار تو ہو جائے گی، رہنے کے قابل نہیں ہوگی. لہذا کیا کرتے ہیں کہ پہلے جب دیوار بھی کھڑی کرتے ہیں تو 4-5 فٹ سے زیادہ کھڑی نہیں کرتے، 5-6 بلاک لگاتے ہیں، اس کو پہلے پانی دیتے ہیں، پختگی پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، تدریجن کام چلتا ہے، تو کیوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے عمارت کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے. عمارت والوں کو سمجھا آپ کیوں کھڑی اتنی ٹائم لگاتے ہیں، چھت بناتے ہیں 14 دن اس کو شٹرنگ سے سہارا دیتے ہیں، کہ جناب گرمی کا زمانہ ہے تو 10 دن، سردی کا زمانہ ہے 14 دن، پانی بھی دیتے رہتے ہیں، ترائی ہوتی، کیوں، اس سے اس کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے جو مطلوب ہے. تو لہذا اسی طرح سے سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جلدی نہ کرے، آہستہ آہستہ یہ کام بھی آہستہ آہستہ ہوگا، ایسا جیسے بلوغت ہے، اللہ تعالیٰ کی چلو بچہ دنیا میں آیا پھر بھی 14-15 برس رکھے بلوغت کے اندر، اور اگر کوئی، اور اس بلوغت کے لیے اگر کوئی اچھی غذا استعمال کر لے تو وہ بلوغت 12 برس بھی ہو جاتی ہے، 12 برس میں بھی بالغ ہو جاتا ہے، اور اگر فلمیں دیکھ لے تو شاید اس سے بھی جلدی بالغ ہو جائے. غریبوں کی فلمیں اگر جلدی دیکھنا شروع کر دے تو اس سے بھی پہلے بالغ ہو جائے گا، اور اس میں ہے نہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے، یہ آج کل بلوغت جو ہے. میرے مرشد نے، حضرت نے کئی دفعہ فرمایا کہ ہمارے ایک دوست تھے حبیب احمد خان شیروانی صاحب، حضرت بڑا ذکر فرماتے تھے نا ان کا، حبیب الحسن خان شیروانی، حضرت پھول پوری کے خلیفہ بھی تھے، وہ نواب تھے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ وہ حبیب الحسن خان صاحب شیروانی 12 برس کی عمر میں بالغ ہو گئے تھے، یعنی اس زمانے میں یہ تعجب کی بات تھی کہ کوئی اتنی جلدی بالغ ہو جائے، 12 برس کی عمر میں وہ بالغ ہو گئے تھے. حضرت نے فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نواب تھے، غذا اچھی استعمال کرتے تھے، لہٰذا اس لیے جلدی والے ہو گئے. اس زمانے میں یہ بڑے تعجب کی چیز تھی کہ 14 برس سے پہلے بالغ ہونا یہ تعجب کہلاتا تھا. لہٰذا حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بالغ وہ جلدی ہوئے اس لیے کہ وہ نواب تھے, غذا اچھی استعمال فرماتے تھے. تو پتہ یہ چلا اگر کوئی سالک غذا اچھی استعمال کرے, شیخ سے ایک تعلق رکھے, اور روحانی غذا یعنی اعمال شریعت و سنت پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے, تو اس کی تقوی کی ہانڈی جلدی تیار ہو جائے گی. کیونکہ شیخ کی صحبت سے وہ آگ لے رہا ہے, آگ کی آنچ تیز ہے, آگ کی آنچ تیز ہے, کوکر استعمال کیا, نتیجہ یہ ہو گیا کہ جلدی تیار ہو جائے گی. اور اگر ہنڈیا چلا دی, آنچ تیز رکھی, لیکن ساتھ میں اس میں پانی ڈالتا رہا, تو میرے منشی فرماتے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ہانڈی جلدی تیار نہیں ہوگی. فرمایا کہ آج شیخ کی خاصیت ہے کہ وہ پریشر کوکر کی اس کی خاصیت ہے کہ اس کی صحبت سے لوگ جلدی اللہ والے بنتے ہیں, کیونکہ اس کی محبت کی آگ کی جو آگ ہے اس کی آنچ تیز ہے, شعلہ اس کا تیز ہے, اس کی صحبت سے لوگ جلدی اللہ تعالیٰ کے تعلق اور نسبت میں اللہ حاصل کر رہے ہیں. کیوں؟ فوراً. لیکن کون؟ جو نیک اعمال کی طرف فوراً رغبت حاصل کرے, فوراً شیخ نے جو بات کی اس کو حاصل کر لیا, اخذ کر لیا, لے لیا, کیچ کر لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا, نتیجہ ہوگا کہ جلدی بالغ ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ گناہوں کا پانی اس میں نہ ڈالے, کیونکہ اگر پانی ڈالے گا, انہوں نے کہا صاحب اتنا زمانہ ہو گیا, اب عید کا دن آیا ہے, چلو گوشت دینے کے لیے اماں نے خالہ کے گھر بھیجا ہے, بہت دن ہوئے خالہ صاحب بہن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, چلو آج ملاقات بھی ہو جائے گی. گئے خالہ جی السلام علیکم, خالہ آپ خیریت سے منتظر ہیں, خالہ صاحب بہن سامنے آ جائے. تو جو پانی استعمال کیا, تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی ہنڈیا کو پکنے نہیں دے گا. دادا فرمائے کہ جن لوگوں کے باوجود شیخ کامل جن کی صحبتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سا رکھا کہ فی الفور ان کی صحبت سے کام بنتا ہے, ترقی ہوتی ہے, پریشر کوکر کی اللہ نے خاصیت رکھی ہے, فرمایا اگر تم نے اصول کے خلاف کام کیا, کبھی بھی تعلق مالا, فرمایا تم 10 دن کی 15 سال کی کیا بات کرتے ہو, تم 30 برس میں بالغ نہیں ہوگے. لہذا جو جن کی غذائیں کمی ہوتی ہے, جو بیمار رہتے ہیں, پھر وہ 17-18 برس کی عمر میں بھی بالغ ہوتے ہیں, ایسا بھی عالم ہے. ان کی بلوغت میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ بیمار ایسے ہوئے, جسمانی طور پر نہایت کمزور ہو گئے, تو ان کی بلوغت میں تاخیر ہو جاتی ہے. لہذا فرمایا اسی طرح سے قاعدہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے جمعے جو رہتا ہے اور ان کی نگاہوں کی شعاؤں کو اپنے اوپر پڑواتا رہتا ہے, تو ایک زمانہ آتا ہے کہ اس کے اندر تعلق مع اللہ کی خاصیت آہستہ آہستہ کام شروع ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ظہور زیادہ دیر سے ہوتا ہے. لہذا بلوغت کے لیے جس طرح انسان جب غذا استعمال کرتا ہے, بچہ وہ جو غذا استعمال کرتا ہے, تو بلوغت کے کام اندر شروع ہو جاتا ہے, لیکن ظہور 14 برس کی عمر میں جا کر ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح سے وہ بلوغت کے کام اندر اس کے اندر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اعمال کی طرف رغبت, اعمال پر چلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کا اثر ایک مدت کے بعد ظاہر ہوتا ہے. اور خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا کہ حضرت جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے عجیب فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہو گئے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا کہ یارو بتاؤ چیک تو کرو میں بالغ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرمایا اسی طرح سے جب کوئی اللہ والا بنتا ہے تو اس کو یا شیخ سے نہیں پوچھنا پڑتا. اور حضرت نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا, اور شیخ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے یہ بتانا کہ تم بالغ ہوئے کہ نہیں. جب فرمایا کہ مرغی کی گرمی سے جب انڈے کی زردی میں جان پڑتی ہے تو پھر مرغی جو ہے نا وہ چونچ مار کر چھلکے کو نہیں توڑتی, بلکہ اندر سے چوزہ خود چونچ مار کر چھلکوں کو پھینک کر یہ شیر پڑتا ہوا باہر آتا ہے, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا اور مارا جو ایک ہاتھ تو گریباں نہیں رہا. وہ خود یہ شعر پڑھتا ہوا آتا ہے. فرمایا سالک بھی جو ہے وہ خود ہی کہتا ہے, اس کو خود پتا چلتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا اور اب میں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا. لہٰذا وہ خود پتا چلتا ہے کہ اب میں کسی کا ہوں. اب وہ گویا کہ جیسے روحانی نکاح ہو جاتا ہے نا, نکاح ہو جاتا ہے, اس کو پتا اب میں کسی کا نہیں ہوں, اب میں صرف ایک کا ہوں. ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس نے میسج لکھا ایس ایم ایس بھیجا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے سال ثواب کے لیے آپ دعا فرمائیں، اور نیچے لکھا رضیہ، عمر 18 سال، رنگ گورا، بچے نہیں ہیں. تو میرے پیارے دوستو، یہ سالک کے لیے جب وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اس کے لیے شیخ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو خود ہی احساس ہوگا کہ اب میں کسی اور کا ہو چکا. جیسے نکاح ہوتے ہی انسان کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی نگاہوں کا مرکز ایک عورت بن جاتی ہے جو اس کی بیوی ہے. لہذا میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جب انسان کی روحانی شادی ہوتی ہے، روحانی بلوغت مل جاتی ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اب اس کی نگاہوں کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو، اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کو مد نظر رکھتا ہے کہ اس بات سے میرا مالک خوش ہوگا، اس بات سے میرا مالک ناراض ہوگا. جس بات سے خوش ہوگا وہ کام کروں گا، جس سے ناراض ہوگا وہ کام نہیں کروں گا. فرمایا یہی درد دل ہے، اور اسی کا نام درد محبت ہے. لہذا طالب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جی مجھے جلدی کر دو، یہ کہ بس مجھے فوراً اللہ والا بنا دے. اور شیخ کی صحبت میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ والا ہی بنا دے. لہذا یہ معاہدہ بیعت، یہ معاہدہ نہیں ہے کہ میں اللہ والا بنا دوں گا، یہ معاہدہ نہیں ہے. جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حساب پڑھنا چاہے اور وہ کہے کہ جی مجھے حساب میں ماہر کر دیجیے، تو یہ اجارہ تو درست نہیں ہے کہ وہ ماہر نہیں. کیا مہارت کے اسباب تو اختیار کریں گے، اب تم ماہر ہو نہ ہو تمہاری بھی اس پر ہے. جی نا، یہ فقہ نے مسئلہ لکھا ہے نا جی، معاملات کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی کہے گی جی مجھے ماہر کر دو، تو ماہر نہیں کر سکتے، ہم تمہیں سکھا دیں گے، اب تم ماہر ہو یا نہ ہو یہ تمہاری ذمہ داری. وہ سکھانے کا مہارت کے لیے جو اسباب کی ضرورت ہے اور جس چیز کی ضرورت ہے، مضامین کی ضرورت ہے، وہ مضامین پڑھانا تو اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ مہارت کے اسباب تو جمع کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن ماہر بنانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں. لہذا شیخ کی ذمہ داری اللہ والا بنانا نہیں ہے، وہ اسباب ولایت تو بتائے گا، اسباب ولایت اختیار کرنے کا ہم مکلف ہیں، لیکن اللہ والا بنانا شیخ کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں. لہذا اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جہاں شیخ کی صحبت میں جانے کا اہتمام کرو، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، اور جن چیزوں میں منع کرتا ہے اسے رکو، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ میں نے اسباب ولایت اختیار کر لیے، اب آپ اپنی مشیت اور ارادہ فرما کر اپنی مشیت اور ارادے کو میری شیخ کی صحبت کے شامل حال فرما کر مجھے اللہ والا بنا دیجئے، اور میرے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادہ بہت ضروری ہے، اس لیے فرمایا کہ ساتھ ساتھ یہ اہتمام کرو، صحبت مجالس، شیخ کی باتوں پر عمل کرنا، معمولات کرنا، سنت پر عمل کرنا، ترک معصیت کا اہتمام کرنا، یہ اہتمام تو کرو، لیکن ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ آپ اپنی مشیت اور اپنے ارادے کو میری شامل حال فرما دیے، تاکہ مجھے تعلق میں اللہ کی دولت نصیب ہو جائے. کیونکہ شیخ اسباب دینے کا مکلف ہے، بتانے کا مکلف ہے، نہ شیخ اللہ والا بنا سکتا ہے اور نہ شیخ جو ہے کہ اختیار میں کہ میں اس کو بنا دوں. ہاں وہ دعا مانگے گا، دیکھو لائٹ بند کر دو. آگے کیا فرمایا، پس طالب کا قلب جو قبل تربیت پنکھا چلا دیں بس، جو طالب ہے اس کا جو قلب ہے وہ الگ چلا دو پچھلی طرف. بس جو مرید اور شاگرد اور طالب ہے اس کا قلب جو قبل تربیت مثل بے قیمت پتھر ہے. اب جب شیخ کی تربیت میں آنے لگا تو نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ کا قلب جو انوار نسبت سے منور ہو کر مثل آفتاب بلکہ قابل رشک صد آفتاب ہے. طویل مدت تک فیضان صحبت سے ایک دن طالب کا دل بھی نسبت مع اللہ کے رسوخ اور استحکام کی نعمت سے منور ہو کر رش کے صد لال و گہر ہو جاتا ہے. یعنی وہ شیخ جس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہے، جو کہ آفتاب معنوی ہے، یہ تو آفتاب حسی کہلاتا ہے، یعنی جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ والے جو ہیں وہ آفتاب ولایت رکھتے ہیں. لہذا انبیاء علیہ السلام ان کے پاس آفتاب نبوت ہوتا ہے. لہذا اس آفتاب نبوت کی شعائے جن طالبین پر، جس مومن پر پڑتی ہے، وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گیا. آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شعا جس مومن پر پڑی، وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گیا. ایسا درجہ جو اب ہم حاصل نہیں کر سکتے. لہذا وہ آفتاب نبوت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو آفتاب ولایت عطا فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت سے پھر وہ جو طالب ہوتا ہے وہ رشک صد لال و گوہر بن جاتا ہے. یعنی سینکڑوں لال و گوہر بھی اس پر رشک کرے کہ دیکھو وہ کیا ہے. دیکھیے نا موتی تو ہر ایک ہوتا ہے لیکن ہر موتی میرے مرشد فرماتے کہ ہر موتی انگوٹھی میں نہیں لگتا اور پھر ہر انگوٹھی بادشاہ کی انگلی میں شہزادی یا ملکہ کی انگلی میں نہیں جاتی اور ہر موتی بادشاہ کے تاج میں نہیں لگتا. اس لیے فرمائے کہ ایک بزرگ فرمائے کرتے کہ نہ ہر سینا را رازدانی دہن نہ ہر دیدا را دیدا بانی دہن. ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راضی عطا فرماتا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر چھیڑا نہیں جاتا. دادا فرمائے کہ ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راز کے لیے منتخب نہیں فرماتا اور نہ ہر نگاہوں کو دوسروں کی دیدہ بانی کے لیے رہنمائی کے لیے منتخب کرتا ہے. نہ ہر گوہرے درت تاشد ہر گوہر ہر موتی بادشاہوں کے تاج میں نہیں لگتا. نہ ہر مرسل اہل معراج اور ہر رسول کو معراج پر نہیں بلایا جاتا. برائے سر انجام کار ثواب یکے از ہزارہ شبد انتخاب. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے اور اپنی محبت کی تشہیر کے لیے اور اپنی محبت کی اشاعت کے لیے ہزاروں میں سے ایک کا انتخاب کر فرماتے ہیں. اور حضرت والا جب یہ شعر پڑھ لیتے ہیں بہت جھک جھک کر ہاں کیسا کہ نہ ہر سینا را رازدانی دہن نہ ہر دیدا را دیدا بانی دہن نہ ہر گوہرے درت تاشد نہ ہر مرسل اہل معراش برائے سر انجام کار ثواب یکے از ہزارہ شبد انتخاب. ہزاروں میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے. لہذا اس لیے فرمایا کہ پہاڑ میں سے تمام جو پہاڑ کے حصے میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے لال و گوہر کے لیے منتخب فرما دیا وہ لال و گوہر تو بن گیا لیکن اس میں سے ہر موتی بادشاہ کے تاج میں نہیں لگتا. یعنی گویا نسبت معلہ اور تعلق معلہ تو سالکین کے قلوب کو نصیب ہو جاتی ہے لیکن جس کو کہتے ہیں کہ خدمت دین کے لیے ہر ایک کا انتخاب نہیں ہوتا کہ شیخ کے طریقے کے اوپر شیخ کے خلفاء تو دسیوں سینکڑوں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں. ایسے سید کبیر احمد صاحب رفاعی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہمعصر تھے حضرت کے 70,000 خلفاء تھے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہزاروں خلفاء لیکن عالم کیا ہے لیکن عالم یہ کہ چند کے نام دنیا جانتی ہے. وہاں قاسم صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ وہاں یعقوب صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ قطب العالم راشد احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو چند ہیں جن کو دنیا جانتی ہے. پتا یہ چلا کہ ہزاروں میں سے بھی وہ جو آفتاب کی شعاؤں سے تمام موتی وہ پہاڑ کا حصہ موتی تو بن جاتا ہے لیکن ہر موتی جو ہے وہ تاج میں نہیں لگتا. ہر موتی وہ بادشاہ کی بیگم کے ہار کے اندر نہیں آتا وہ انگوٹھی کے اندر نہیں آتا شہزادی کی. پتا چلا اس کے لیے خاص انتخاب ہوتا ہے. دادا شیخ کے خلافہ مریدین ہوں گے مریدین میں سے خلافہ کا انتخاب ہو رہا ہے. پھر ان خلافہ میں سے بھی کس کو موتی بنانا ہے تاج کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن صحابہ کی بھی شان تمام وہ مومنین جن پر آفتاب نبوت کا کی شعائیں پڑی وہ مومنین صحابہ بن گئے لیکن ان سب صحابی ہمارا ان کا مقابلہ تو کوئی نہیں ہے لیکن صحابہ کے اندر بھی درجے تھے. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دعوت فرمائی اور غلام سے فرمایا کہ دیکھو یہ دسترخوان یہ لگاؤ اور اس دسترخوان پر یہ کھانا لگنا یہ رکھنا اور اس دسترخوان پر فلاں صحابی کو بٹھانا اس پر فلاں کو بٹھانا. پتہ چلا یہ بھی درجے اور مہمان کے اعتبار سے پتہ چلا کھانے کا الگ اکرام بھی ہے اور ایک ہی دعوت ہے لیکن دسترخوان الگ بیٹھک سب کی مجلس اور بیٹھنا الگ الگ اور پھر سب کے کھانے بھی الگ الگ. اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان ایک دسترخوان کے اوپر کسی خاص مہمان کے لیے خاص ڈش کا انتخاب کر سکتا ہے اور وہ دوسروں کو حق حاصل نہیں کہ وہ کھائے اس کو یہ اہتمام بھی ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ خلفاء تو ہیں لیکن ان خلفاء میں سے کس کو شیخ کا وہ درد منتقل ہوگا وہ خاص چیز منتقل ہوگی کہ جس سے شیخ کا رنگ اس کے اندر آ جائے گا یہ سب کو یہ چیز میسر نہیں ہوگی. طالب جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ کی صحبت حاصل کرتا رہے، اہتمام کرتا رہے، مجالس کا اہتمام ہے. اور مجالس کا اہتمام کے ساتھ ساتھ دیکھیے شیخ کی صحبت کے اندر چار چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی کمال رسوخ کے لیے چار چیزیں چاہیے، کہ صحبت فی الحضر اور صحبت فی السفر، یہ دو چیز، یعنی حضر میں بھی صحبت ہو، سفر میں بھی صحبت ہو. اور پھر حضر میں بھی دو قسمیں ہیں، حضر میں بھی دو ہیں، کہ صحبت جلوت میں بھی ہو اور خلوت میں بھی ہو، یعنی جلوت میں مجلس میں بھی آئے اور خلوت میں بھی آئے، کیونکہ جو مجلس میں اس مجلس کے اندر نسبت مع اللہ ملتی ہے، یعنی مقبولیت ملتی ہے اور قبولیت ملتی ہے صحبت سے، اور خلوت کے اندر تربیت ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے، لہذا جو سالکین مجلس میں بیٹھتے ہیں، بیانات میں بیٹھتے ہیں، جو مریدین اور خلوت میں نہیں آتے ہیں، ان میں فرق ہوگا، کیونکہ خلوت میں آنے والوں کی تربیت ہوتی ہے، پھر شیخ ان پر داروگین کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے، ان کی کان چھان کرتا ہے، جو پتے جو شاخیں ٹیڑھی میڑھی نکلتی ہے اس کو کاٹتا ہے. اور اگر کوئی خلوت میں تو آئے، اس کی تربیت ہو جائے گی لیکن قبولیت نہیں ملے گی اس کو، کیونکہ قبولیت ہے، تجربے کی بات یہ ہے، اس کے برخلاف ہو سکتا ہے لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ جو مجالس کا اہتمام نہیں کرتے، شیخ کی مجلسوں میں شرکت کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے اندر قبولیت کے اعتبار سے نقص رہتا ہے. اور جو مجلس میں آئے خلوت میں نہیں آتے، ان کے اندر تربیت کی کمی ہوتی ہے، اللہ والے تو بن جاتے ہیں لیکن وہ اپنی اللہ والی جو صلاحیت ہے وہ ایک تو اس کے اندر رسوخ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی کے اندر منتقل نہیں کر سکتے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے یہ. لہٰذا اس لیے سالک اور مرید کے ذمے ہے کہ وہ خلوت اور جلوت دونوں کا اہتمام کرے، یعنی شیخ کی مجالس کا بھی اہتمام، کہ شیخ کی جو مجلس ہے صبح کی نہیں شام کی بھی مجلس ہے، اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقات کرنے کا اہتمام بھی رکھے، چاہے شیخ خاموش بھی بیٹھے، یہ اہتمام نہایت ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضر میں، اس کے ساتھ ساتھ سفر میں جانے کا بھی اہتمام ہو شیخ کے ساتھ، لیکن اپنے خرچے کے ساتھ، اپنے انتظام کے ساتھ، یہ بھی اہتمام. کیوں؟ کیونکہ پھر جو ہے سفر میں فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن سفر میں فائدہ اس کو ہوگا جو حضر میں رہے گا، تاکہ حضر میں رہ کر شیخ کے مزاج کو سمجھ جائے گا، جب مزاج کو سمجھ جائے گا تو سفر میں شیخ کے مزاج کے مطابق کام کرے گا، ورنہ وہاں پر بھی اپنی مرضی کرتا رہے گا، اس لیے وہاں پر بھی کمی رہ جاتی ہے کہ پتا چلا کہ شیخ کو چھوڑ کے جی کہیں اور نکل پڑے، گھومنے کے لیے نکل گئے، جو مزاج کے خلاف کام کرتا ہے. اور پھر وہ فائدہ سفر میں پھر اس لیے زیادہ ہوتا ہے حضر کی نسبت، لیکن حضر سے مزاج شناسی پیدا ہوتی ہے، پھر فائدہ سفر میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ حضر میں ہوگا تو شیخ ظاہر بات ہے اپنے کاموں کے لیے بھی جائے گا، گھر میں جائے گا، بیوی بچے دوسرے کام ہے، پورا وقت نہیں دے سکے گا. سفر میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے شیخ کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا 24 گھنٹے شیخ کے احوال دیکھنے کا اور ان احوال کو اخذ کرنے کا اور لینے کا اور حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے سالک کو اور مریض کو. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کے ساتھ سفر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ دیر ہونے سے گھبرانا نہ چاہیے، دوسرے پیر بھائیوں کی جلد کامیابی پر مایوس نہ ہونا چاہیے، کہ ہر شخص کی سائل صلاحیت جدا گانا ہے. یعنی اگر دیر ہو کہ جی اب میں کیوں نہیں بن رہا، یہ تو دیکھو فلاں ایسے ہیں، شیخ ان سے اتنی محبت اور تعلق کرتے ہیں. لہٰذا مرید کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپس میں پیر بھائیوں میں حسد شروع ہو جاتا ہے کہ جی شیخ فلاں سے اتنا جو ہے وہ محبت اور اتنا رابطے کا تعلق رکھتے ہیں، ہم سے نہیں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اسکواش کا گیم ہے نا، جہانگیر خان والا اسکواش، تو آپ گیند کو جتنی زور سے مارے اتنی تیزی سے پلٹ کے آئے گی، آہستہ مارے آہستہ آئے گی، تیز مارے تیز آئے گی. تو بات یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیخ کا کسی سے رابطہ خاص ہے تو یہ دیکھیں میرا شیخ سے رابطہ کیسا ہے. جب میرے رابطے میں نقص ہے تو ظاہر بات ہے اس رابطے کا بھی جیسا ہم رابطہ کریں گے شیخ کی طرف سے ویسا ہی معاملہ ہوگا. اب اگر ہمارے ہی رابطے میں نقص ہے، کمی ہے، اور ہمارے رابطے کے اندر جو ایک کمی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسا ہم معاملہ کریں گے ویسا آگے سے معاملہ ہوگا. اس لیے پیر بھائیوں کی ترقی سے مایوس نہ ہو، اور قاعدہ یہی ہے، تجربے کی بات یہی ہے کہ پیر بھائیوں کو دیکھنے سے ترقی نہیں ملتی ہے. لہذا اپنا جدا گانا معاملہ رکھے، دیکھتا رہے اور شیخ ہی کی طرف نظر رکھے. پیر اس لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس معاملے میں پیر بھائیوں پر بھی نظر نہ رکھے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو مایوسی ہو جائے گی. اور پھر وہ آپس میں ایسی مقابلے بازی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مطلوب نہیں ہے. مقابلہ بازی تو ہو دینی اس سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس سے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً جو مبتدی ہوتا ہے وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے. یعنی ابتدا کرنے والا دادا اس کو چاہیے کہ اپنا رابطہ شیخ سے مضبوط کرے, نہ کہ پیر بھائیوں سے صلاح مشورہ کرے, بلکہ براہ راست شیخ سے صلاح مشورہ کرے تو اس آدمی کی ترقی جلدی ہو. خشک لکڑی جلد اور گیلی لکڑی دیر سے جلتی ہے. اگر ایک آدمی کے اندر ہے, ایک آدمی شیخ نے بات بتائی فوراً عمل کر ڈالا, ایک صاحب اچھا کریں گے ابھی تو یہ ہے وہ ہے, گویا کہ گیلی لکڑی ہے تو دیر سے جل رہا ہے, شیخ تو اس کو جلانا چاہ رہا ہے اور یہ جل نہیں رہا, تو نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کی آگ لگنے کے اندر فرق ہوتا ہے. دادا فرمایا ہمارا کام صرف طلب میں مجاہدہ اور کوشش کرنا ہے, اور یہی طلب مقصود ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور وصول سے ہمکنار ہو جاتی ہے, یعنی تعلق معاللہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں مصیبت اور محنتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے ملنے کا ایک راستہ نہیں بلکہ بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں. اور یہ ترجمہ بزبان عشق کیا گیا ہے, یعنی حضرت والا نے فرمایا یہ جو ہم نے ترجمہ یہ جو اس آیت کا ترجمہ فرمایا یہ عشق کی زبان میں ہے. دادا ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ راحت الطریق اور ایصال المطلوب, یعنی ایک تو ہے ایک شیخ کے بھی دو شیخ مرید کے ساتھ دو طرح کے معاملے کرتا ہے, یا یوں بھی سمجھے شیخ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیخ ہوتا ہے جو ارادۃ الطریق کرتا ہے, یعنی رستہ دکھا دیتا ہے, دیکھو بھائی یہ رستہ ہے, یہ دیکھو ایسے چلو, یہاں اسپیڈ بریکر آئے گا, یہاں دائیں مڑ جانا, پھر بائیں مڑ جانا, پھر سیدھا چلے جانا, مالک آگا ہوٹل آئے گا اس کے اندر گھسنا, پھر فلیٹ ختم ہو گیا سیدھا ہاتھ میں مڑنا, سیدھے چل جانا, سیدھے ہاتھ میں مشینیاں نظر آئیں گی, آگے ایک چار دیواری نظر آئیں گی, اس میں الٹے ہاتھ کے اندر گھس جانا, گلستان زرعی سوسائٹی لکھا ہوگا, اندر مسجد آ جانا. ایک تو یہ بتایا, اس نے کہا کہ جی کہاں جانا ہے؟ جی مسجد عثمان غنی گلستان زرعی سوسائٹی جانا ہے, شیخ سے ملاقات کے لیے. اچھا بھائی, انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اچھا چلو بیٹھو, آپ کو رستہ معلوم ہے کیسے بتا دیں. اچھا تو میرے ساتھ میں جو بیٹھا اور گاڑی گھمائی اور سیدھا لا کے مسجد کے آگے کھڑی کر دی. دادا شیخ کی دو قسموں کو, ایک تو ہے جو ارادہ طریق رستہ دکھا رہا, دیکھو یہ ہے, اور ایک ہے ہاتھ پکڑا چلاؤ چلے ساتھ, چلو لے چلو. دادا یہ شیخ ہے, اور یہ شیخ کامل کا ابھی مرید کے اوپر ہے. اچھا بعض مرتبہ شیخ ایصال مطلوب کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن مرید کی طلب کی کمی کی وجہ سے بھی کام کرتا نہیں. لہذا اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مرید کے اندر کچھ طلب پیدا ہو جائے. لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جاہدو فینا اس لیے رکھا, مجاہدہ اس لیے رکھا, ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے سال مطلوب فوراً عطا فرما دے. لیکن مجاہدہ اس لیے رکھا تاکہ اس کے اندر کچھ طلب پیدا ہو, تڑپ ہو, پھر اس سال کے بعد لذت اور مزہ ملے گا. لہذا ہمارے یہاں تجربہ یہ ہے نا, بڑھاپے کی شادی دیکھ لیں آپ, بیوی کوئی نہیں چھوڑتا, اس کو ڈر لگتا ہے بھاگ نہ جائے, یہ ملتی مشکل سے. لہذا آپ دیکھیں تجربہ یہ ہے کہ اکثر بڑھاپے کی شادی والے بیویوں کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک تجربہ ہے جو اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے, کیوں دیر سے ملتی ہے اور پھر کوشش کرتے ہیں 18 سال کی مل جائے, تو ظاہر بات ہے جب ایسی جوان لے کر آئیں گے تو اور حاوی ہوگی, کیونکہ میچ نہیں ہو رہا نا, دونوں کی طاقتوں میں فرق ہے. اس کو نبھانے کے لیے انجوائے لیجیے انجوائے کیجیے کا استعمال کرنا پڑے گا, اور وہ بھرپور ہے. اس لیے وہ ہمارے ایک دوست تھے تو کسی نے اس سے کہا یار میری شادی ہو رہی ہے, میں سوچ رہا ہوں سلاجید کھا لوں, تو وہ ہمارا دوست اس نے کہا اگر تیری بیگم نے بھی سلاجید کھا لیا کتنا مزے دار ہے نا, تو پھر کیا ہوگا. تو لہذا جو ہے اب وہ تجربہ کیا ہوا کہ بڑھاپے کی شادی کیونکہ محنت سے ملی, یعنی اور مدت کے بعد ملی اور مشکل سے ملی, اب وہ کیا کرتا ہے اس کی قدر اس کے اندر ہوتی ہے کہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے, کہ تم مے کے بھی جانے کا نام نہ لینا, جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا, ظالم یہ تیرے منہ سے کیا نکل گیا. اور جوانی کی شادی ہوتی ہے تو چونکہ اس کو وقت پر ملی تو لہذا وہ انسان اپنے معمولات میں برابر رہتا ہے, شرط یہ کہ اس کی تربیت ہو. لہذا وہ آدمی ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ, کچھ دن شروع کا بہرحال وہ ایک ہوتا ہی ہے, لیکن پھر وہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلے گا, کام بھی کرے گا, سب کام ہی ہوں گے,
تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی چلا ہے کہ محنت اور مشقت کے بعد، مجاہدے کے بعد جو چیز ملتی ہے انسان اس کی قدر کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اس کی حفاظت طریقے سے استعمال کرتا ہے. اس لیے ہمارے ایک دوست ہیں، اب شادی ہوتی ہے نا تو شادی کے شروع میں لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں نا، تو ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ یار اپنی چیز سمجھو ہمیشہ ساتھ رہے گی، تو ایک ہی دن تھوڑی کھا جانا ہے سب کچھ، رکھو زندگی بھر کا معاملہ ہے، آرام آرام سے کھاتے رہنا، کیوں اتنی محنت کر کے اپنی جان گھلاتے ہو. تو انسان کو جب مشقت سے کوئی چیز ملتی ہے تو تجربہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اس کی قدر کرتا ہے، اور اگر بے طلب چیز مل جائے تو بے طلب چیز کی قدر نہیں ہوتی. جیسے نو دولتی ہیں، نو دولتی ہو اچانک مال آ جائے تو آپ دیکھیں وہ پاجامے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں مال کیسے خرچ کر کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس مال ہے. کوئی اصل میں وہ سارا کام اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میرے پاس مال ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ پتا چلے ہم بھی مالدار ہیں. اور آپ دیکھیں خاندانی آدمی ہوگا جن کے باپ دادا مالدار ہوں گے، غربت آتی ان پر، لیکن غربت کے اندر بھی ان کے اندر وہ کہتے ہیں ان کا قلب نہیں ٹوٹتا، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کیوں؟ خاندانی آدمی ہوتا ہے. دادا اگر غربت بھی ہوگی تو اس غربت کے اندر بھی وہ سفید پوشی کا بھرم رکھے گا. دادا اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے، میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ اس لیے رکھا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اسارے مطلوب فوراً عطا فرما دیتے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور تعلق فوراً دے دے. فرمایا مشقت اور مجاہدہ اس لیے رکھا، سالک کو اس کی قدر ہوتی ہے ایک فائدہ، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سالک تمام رستوں سے، تمام اسٹیشنوں سے گزر کے جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کی تربیت بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی جہاز میں گیا یا کراچی سے اڑا جہاز لاہور اتر گیا، اس کو منزل کیا پتا؟ ایک آدمی ریل گاڑی پر جا رہا ہے، ایک ایک منزل کو دیکھ رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر اسٹاپ کا اس کو پتا ہے، کیونکہ ہر اسٹاپ سے گزر کے جا رہا ہے، بھائی کہاں فلاں جگہ پانی ملے گا، فلاں جگہ اجرک مل جائے گی، فلاں جگہ ربڑی ملے گی، فلاں جگہ یہ چیز ملے گی، فلاں، وہ سب بتا رہے، کیوں؟ ہر ایک حالت کو دیکھتا ہے. تو لہذا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے تربیت کا کام لینا چاہتے ہیں پہلے ان کو تمام حالات سے گزار کر لے جاتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں پر حالات اور زیادہ سستا تھے. جیسے ہمارے شیخ کا معاملہ دیکھ لیں، حضرت والا نے اپنے شیخ کلپوری رحمت اللہ سے لے کر آج تک بہت مجاہدات سے زندگی گزری حضرت، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کے اندر اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس شیخ پر یہ حالات گزرتے ہیں تو اس سے اس کی جو شان رحمت ہے وہ غالب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک یہ رحمت آ جاتی ہے کہ اگر میں ان حالات سے گزرا تو اپنے مرید اور شاگرد اور اولاد کے اوپر شفقت کر دوں، یہ اس کے اندر ایک خاص رحمت کی شان آ جاتی ہے کہ وہ شفقت اور رحمت کے ذریعے سے معاملہ کراتا ہے. اور پھر دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے، اب مرید کسی حالت کا بھی آئے، کیونکہ جب مرید پر کوئی غم آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا غم دنیا میں کسی پر آیا ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو غم مجھ پر، جب انسان جیسے نا کوئی بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا غم زدہ ہے، اور جیسا غم مجھ پر آیا ہے ایسا غم آج تک کسی نے جھیلا ہی نہیں، اور ایسا غم آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور ظاہر بات ایسی بات نہیں ہوتی، جیسے انسان اگر چلا جائے کیا نام ہے ہسپتال میں، تو پہلے تو اپنے بچے کی بیماری، اپنی بیوی کی بیماری، اپنے ماں باپ کی بیماری کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب ہسپتال میں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم سے بھی زیادہ موجود ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو یہ مشقت سے، تربیت سے جن کو گزارتے ہیں اور جن پر حالات سخت ڈالتے ہیں، در حقیقت ان کے اندر وہ شان تربیت پیدا فرماتے ہیں کہ اب مرید کسی درجے کا بھی آ جائے اور کسی بھی اس کا آ جائے تو وہ چونکہ ان کو اس حالات سے گزرے ہوتے ہیں تو وہ اس کی اس کیفیت کو سمجھتے ہیں. وہ جیسے کہ لطیفہ ہے نا کہ ایک امیر لڑکی کو غریب خاندان پر مضمون لکھنے کو کہا گیا، تو اس نے لکھا کہ خاندان بہت غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ ان کے پاس جو ان کی ٹوٹا کرولا گاڑی تھی وہ بھی پرانی تھی، اور ان کا اتنا غریب تھا کہ ان کا مالی بھی غریب تھا، ان کے ڈرائیور بھی غریب تھا. تو اب جس نے غریبی دیکھی نہیں اب وہ غریبی کو کیا سمجھے گا. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے ان اولیاء سے جن سے کام لینا مقصود ہوتا ہے ان کو چکی کے ان پاٹوں سے گزارتے ہیں، ایسے ایسے حالات سے گزارتے ہیں کہ جس سے ساری حالات ان کے سامنے آ جاتے ہیں،
پھر اب کسی بھی حالت کا کیفیت کا مرید اور شاگرد آتا ہے اور سالک آتا ہے تو چونکہ وہ اس راستے کو چکھ چکے ہوتے ہیں، لہذا ایک تو ان کے دل میں اس کے لیے حقارت نہیں آتی، پھر اس کی اس کیفیت کو اخذ کر لیتے، سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے، لہذا پھر اس کی اس کیفیت کے حساب سے معاملہ اس کے ساتھ فرماتے ہیں. یہ ہوتا ہے فائدہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہادو فینا رکھا. لہذا شیخ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بعض مشائق کو یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ جلد ہی ایصال الی المطلوب دلا سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے اندر وہ گزارتے ہیں تاکہ مرید کے اندر ایک تو بے صبری نہ ہو اور عجلت پسندی، کیونکہ مرید کے اندر عجلت پسندی کی عادت ہوتی ہے، جلدی کرے، جلدی جلدی مل جائے، تو یہ حالت اچھی نہیں ہے اور بے صبری کی حالت اچھی نہیں ہے. لہذا وہ مرید کے صبر کا، اس کو صبر کی ٹریننگ اور تربیت دیتے ہیں کہ بھائی دنیا میں دیکھیں نا رشوت کا نظام کیوں قائم ہوا. رشوت کا نظام اس لیے قائم ہوا کہ ہر آدمی کہتا ہے بس جلدی میرا کام ہو جائے. اگر وہ صبر کر لے کہ جو کام ہے وہ وقت پر ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو وہ ہوگا اور نہیں ہونا تو ایڑی چوٹی کا دور لگا لو. لہذا نہیں ہونا ہوتا رشوت دے دے پھر بھی نہیں ہوتا، کیوں جناب؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ لہذا رشوت دے دے پھر بھی نہیں ہوتا، اور ہونا ہوتا ہے، ہونا ہوتا ہے تو ہر کام کا ایک وقت ہے، بلوبت کا ایک وقت ہے. آپ آہستہ آہستہ کام کرتے رہے، وقت پہ وہ پورا ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے وہ کام کرنا ہے. لہٰذا اس لیے رشوت اسی لیے ہوئی کہ بس یہ کام میرا فوراً ہو جائے، اور اگر انسان صبر کرے تو ہر ایک کام کا ایک وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ کام ضرور بال ضرور انشاءاللہ ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروانا ہے تو لازمی ہوگا. لہٰذا انسان کوشش کرے، محنت کرتا رہے. ہم اپنی کوشش کے، محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. لہذا مشائخ کے لیے، علماء کے لیے اور تدریس کرنے والوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی محنت کوششوں کے مکلف ہے، کسی کو دین پڑھانے کے لیے یا دین سکھانے کے مکلف نہیں ہے کہ وہ آ ہی جائے اس کو دین. لہذا ہر استاد کے، ہر شاگرد کا قابل ہونا لازمی نہیں ہے اور ہر مضمون کو سیکھنا لازمی نہیں ہے کہ استاد پڑھائے گا سبھی سمجھ جائے اور سبھی قابل ہو جائے، ایسا لازمی نہیں ہے. استاد اپنی محنت کا مکلف ہے، اس پر اس کو اجر مل جائے گا. استاد شیخ اپنی محنت کا مکلف ہے، اس پر اس کو اجر مل جائے گا. تبلیغ کا کام کرنے والے اپنی تبلیغ کے مکلف ہیں، یعنی پہنچانا، نہ کہ عمل کروانا، یہ مطلوب نہیں ہے. پہنچانے کے جو ہے وہ مکلف ہے، وہ لہٰذا پہنچا دیا بس کافی ان کے لیے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تک فرمایا کہ ولا تصلوا علی اصحاب الجحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر لاحق تھی اور جو غم تھا، اس غم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھیے آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اتنی تک فکر لاحق ہوگی. لہذا پتا چلا کسی کا اتنا غم کرنا کہ جس سے اپنی جان ہی گھل جائے، یہ درست بھی نہیں ہے کہ بس ہم اس کو جہنم سے ہی نکال دیں. جب نظام ہے وہ ظالم نہیں نکلنا چاہ رہا، آپ کیا کر سکتے ہیں اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. لہذا اگر کوئی سالک محنت نہیں کر رہا تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی شاگرد محنت نہیں کر رہا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی جان اس کے پیچھے نہ بھلائے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جو اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض بے طلب لوگوں پر زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے طلب والے رہ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے اس نتیجہ. اس لیے شیخ کے اندر، بعض مشائخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ ایصال الی المطلوب کا کمال ان کو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ مرید کو آہستہ آہستہ لے کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اس تدریج کی وجہ سے اس کے اندر کمال پیدا ہو اور وہ اس راستے کو سمجھ سکے. تو پھر شیخ اس تربیت سے اس لیے بھی گزارتا ہے تاکہ کل کلا کو اللہ تعالیٰ اگر اس کو شیخ بنا دے تو وہ بھی مریدین کے حالات کو سمجھ سکے، ورنہ جہاز اڑا کر لاہور پہنچا دیا، اب اس کو اسٹیشن کا کیا پتا، اس کو گرمی کا کیا پتا، اس کو دھوپ کا کیا پتا، اس کا گاڑی کا جنگل میں کھڑے ہونے کا کیا پتا، سب حالات ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کے راستہ کھولتے ہیں. تو لہٰذا شیخ کے دو مشائق کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک ہے ارادۃ الطریق اور ایک ہے اشارۃ الطریق، یعنی ایک ہے جو صرف راستہ دکھا دیتے ہیں. لہٰذا بعض شیخ ایسے جو راستہ دکھا دیتے ہیں، مرید کو چلا نہیں سکتے. یہ عجیب ہے، مشائق بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف راستہ بتا سکتے ہیں وہ چلا نہیں سکتے، عجیب بات. اور بعضوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ پکڑ کے لے چلتے ہیں، چلو ایسے کرو، جیسے ابا ہے نا انگلی پکڑتا ہے. بعض اباؤں کا بھی مزاج ہے، کہتے نہیں ایسے کرو، وہ کہتے نہیں تم خود کرو. اور بعض اباؤں کی شفقت ہوتی ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بیٹا ایسے اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو. تو یہ اس باپ کا جو بچہ رات سیکھتا ہے نا، وہ اس کا نہیں سیکھتا، فرق ہوتا ہے. ایک چیز سکھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے. لہٰذا مشاہد کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے. لہٰذا اس لیے حاصل مضمون یہ ہوا کہ ایک تو صحبت شیخ کا اہتمام کرے، اور صحبت شیخ کے ساتھ ساتھ جو چیز کسی چیز کا جلدی نہ کرے کہ فوراً یہ کام ہو جائے گا. میرے مرشد فرماتے اگر شیخ کی صحبت میں آئے اور آج سوچا کہ آج مجھ کو کیا فائدہ ہوا، فرمایا مایوسی پیدا ہوگی. فرمایا چھ مہینے تک مت سوچو، چھ مہینے کے بعد دیکھو کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا. پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر. فرمایا اگر بچہ پیدا ہوا روزانہ فیتا لے کر ناپنے لگے تو مایوسی پیدا ہوگی، چھ مہینے کے بعد دیکھو کہ بچہ تمہیں پھر فیتا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی پتہ چلے گا بچے نے ابا ابا کہنا شروع کر دیا، اما کی آوازیں بیٹھنا لپٹنا اور الٹ پلٹ ہونا شروع کر دیا. فرمایا اسی طرح سے مرید کو چاہیے کہ روزانہ نہ ناپے، چھ مہینے تک دیکھے کہ اب مجھے کیا فائدہ ہوا، کہ آیا کہ مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا فائدہ. خود اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں، کہ میرے اعمال کے اندر اب جھان پیدا. دادا اس لیے جلدی کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ صحبت شیخ کا اہتمام اور شیخ کے بتائے ہوئے معمولات، جن باتوں کو کرنے کا کہتا ہے اس کو کرنے کی فکر کرے، ابھی کر لے. کیونکہ اگر اس میں تاخیر کی کہ نہیں میں بعد میں اللہ والا بن جاؤں پھر یہ کر لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے شروع کر دے، پھر اللہ والا بننے کے بعد اس کے اندر رسوخ استحکام کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور اگر ابھی اس نے کرنے کے اندر کمی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری زندگی نہ کر سکے گا. جس کی مثال یہ ہے کہ بچے کے جو اعضا ماں کے پیٹ میں بن جاتے ہیں پھر وہی اعضا رہتے ہیں، یہ سمجھے کہ دنیا کے بعد اعضا بنے، ایسا ہو نہیں سکتا. ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. اگر شیخ کی صحبت میں جو عمل شروع ہو جائے گا وہ عمل کو ساری زندگی رہے گا، اور اس میں برکت ہوگی، اور اس وہ تعلق اللہ کا ذریعہ بنے گا. اور شیخ کے بغیر کہے گا ہم کر لیں گے تو پھر اس کے اندر کر تو لیتا ہے لیکن مشقت بہت.